ذکر علی اب آپ کر ذکر علی ہر ذہن پر کر دو رقم نہج البلاغہ کی قسم ذکر علی ہے زندگی ذکر علی ہے روشنی.
فقط قال مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام فوالله ما زلت مدفوعا عن حق مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه حتى يوم الناس هذا. الحمدللہ ہماری گفتگو اپنے دسویں جلسے یا نشست میں منتقل ہو گئی ہے اور جس میں ہمارا تیسرا موضوع یعنی اہل بیت علیہ السلام نہج البلاغہ کی روشنی میں اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور گزشتہ دو جلسوں میں ہم نے اس کے چار محوری نکات میں سے دو نکات کی جانب گفتگو کی ہے جن میں سے اہل بیت علیہ السلام کا علمی اور روحانی یا معنوی مقام اور منزلت, دوسرا امامت اور رہبری, اور اس کے حوالے سے مفصل گفتگو کی جا چکی ہے. آج اس کا تیسرا اور چوتھا محوری نقطہ, بنیادی نقطہ ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے. ایک ہے حق اولویت یا حقیت و اولویت, یعنی اہل بیت کا حقدار ہونا اس خلافت و امامت کے لیے, اور آپ اولا تھے, اولویت رکھتے تھے. اور چوتھا ہے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے سکوت کے بارے میں کہ آپ نے خلفائے راشدین کے زمانے میں جو صبر اختیار کیا, سکوت اختیار کیا, یہ سکوت اس کے کیا دلائل تھے, اس کے کیا اسباب تھے, اس کا کیا فلسفہ تھا, یہ بھی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے. لہذا تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے حق اولویت یا احقیت و اولویت, اور اس میں تین نکات پر ہماری گفتگو ہوگی. ایک ہے نص و وصیت, نص سواد سے ہے, دوسرا لیاقت و فضیلت, اور تیسرا قرابت نسبی, کہ جس میں تینوں نکات پر ہم روشنی ڈالیں گے کہ ان تینوں نکات کی روشنی میں یعنی نص و وصیت, لیاقت و فضیلت اور قرابت نسبی کی وجہ سے اہل بیت حق اولویت رکھتے ہیں. اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں صرف علیہ السلام صرف صلاحیت کو بیان کیا گیا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے نص رسول اور نص قرآن کی جانب بھی اشارہ کیا ہے. نص کسے کہتے ہیں؟ نص در حقیقت واضح آیت یا واضح روایت کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی مسئلے کے یا حکم کے بارے میں موجود ہو. نص قرآن اور نص سنت رسول یا حدیث کے ہوتے ہوئے ہم دوسرے کی جانب رجوع نہیں کر سکتے. مثلاً ہم کہیں گے نص قرآن موجود ہے کہ حج واجب ہے, اس کی اپنی شرائط ہیں. نص قرآن موجود ہے کہ روزہ واجب ہے. نص قرآن موجود ہے کہ فلاں فلاں مقام پر جہاد واجب ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں نص قرآن. یا نص مثلا رسول, یعنی رسول اللہ کی واضح دلیل اور حکم موجود ہے. خود امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے دو طرح سے گفتگو کی ہے نہج البلاغہ میں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے وصیت و نصیحت کا تذکرہ کیا ہے, اور دوسری بات یہ کہ امیر المومنین کے کلام مبارک سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ نہج البلاغہ میں جو امیر المومنین کا کلام وارد ہوا ہے, نقل کیا گیا ہے, اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اہل بیت علیہ السلام خصوصاً رسول اللہ کے بعد مولا کائنات کے زمانے میں حضرت علی سے بڑھ کر کوئی اور نہیں تھا اس حق کے لیے. خطبہ نمبر 6 کہ جس میں امیر المومنین فرماتے ہیں, جس کو سرنامہ کلام قرار دیا, فواللہ ما زلت مدفوعا, عن حقي مستأثرا علي منذ قبض الله نبيه حتى يوم الناس هذا. امیر المومنین فرماتے ہیں خطبہ نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے جوار میں منتقل کیا، یعنی جب صاحب کی رحلت ہوئی، اس شخص سے لے کر آج تک، جب تک یہ مولا کلام کر رہے ہیں، میں اپنا حق مسلسل مانگتا رہا، لیکن مجھے ہمیشہ میرے حق سے دور کیا جاتا رہا، اور میرا حق نہ صرف دور کیا بلکہ دوسروں کو اٹھا کے دے دیا گیا. مستعثراً علیہ فواللہ، قسم خدا کی، جب سے اللہ نے اپنے نبی کو اپنے جوار میں منتقل کیا اس شخص لے کر آج تک، ما زلت مدفوعاً عن حقی، میرا حق ہمیشہ مجھ سے دور کیا گیا اور بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچا دیا گیا، وہ دوسروں کو تک دے دیا گیا. اس خطبے میں واضح طور پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے میرا جو حق تھا وہ مجھے نہیں دیا گیا. اس کے بعد خطبہ نمبر 170 میں آپ فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ جب امیر المومنین سے کسی نے کہا کہ آپ تو خلافت پہ للچائے ہوئے ہیں، حریص ہیں، تو وہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، بل انتم واللہ لأحرص وأبعد، قسم خدا کی تم لوگ زیادہ حریص تھے اس مقام و منزلت کے حصول کے لیے، اور اس مقام و منزلت کے حصول کے لیے جو بنیادی شرائط تمہیں پائی جاتی تھیں تم اس سے بہت دور تھے. وَأَنَا أَخَصُّ وَأَقْرَبُ، جبکہ میں خصوصیت کے ساتھ حق اولویت رکھتا تھا اور نسبت و قرابت رسول میں سب سے زیادہ قریب تھا. وَإِنَّمَا طَلَبْتُ حَقًّا لِي وَأَنْتُمْ تَحُولُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فرماتے ہیں کہ یہ جو میں تم سے حق طلب کر رہا ہوں لیکن تم اس میں پس و پیش سے کام لے رہے ہو، میرے اور میرے حق کے درمیان مسلسل حائل ہوتے جا رہے ہو، تَحُولُونَ مسلسل حائل ہوتے جا رہے ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَضْرِبُونَ وَجْهِدُونَهُ، اور دوسرے کی طرف متوجہ کر دیتے ہو سب کو. فَلَمَّا قَرَّعْتُهُ بِالْحُجَّتِ فِي الْمَلَائِ الْحَاضِرِينَ، جب میں نے محکم و مستحکم طریقے سے ملائے اعلیٰ میں حاضرین کے سامنے اس کو متوجہ کیا، متنبہ کیا، حبّا، اس نے مجھے دے دیا. كَأَنَّهُ بُهِتَ لَا يَدْرِي مَا يُجِيبُنِي بِهِ، تو اسے جب اس نے اعتراض کیا اور میں نے اس کو جواب دیا تو وہ مبہوت ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھے جواب دے. یہ خطبہ نمبر 170 ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنا حق طلب کیا تو میرے اور میرے حق کے درمیان حائل ہو جاتے ہو، اور جب اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں تو تم میرا رخ موڑ دیتے ہو. چنانچہ جب بھری محفل میں میں نے اس سے دلیل سے اس کے کان کے پردوں کو کھٹکھٹایا تو چوکنا ہوا اور اس طرح مبہوت ہو کے رہ گیا کہ اسے کوئی جواب ہی نہ سوجتا ہو. یہ جو خطبہ ہے یہ ایک بہت بڑے شاعر نہج البلاغہ ہیں، ابن حدید المعتزلی، جو اہل سنت کے ایک بہت بڑے مسلک معتزلہ کے عالم ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اور وہاں پر وہ آ کر در حقیقت اس چیز کو بیان کرتے ہیں، وہ عبارت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا، یعنی خود نہج البلاغہ کے جو شارح ہیں ابن حدید معتزلی، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا سعد ابن ابی وقاص تھا، جبکہ علماء امامیہ کا اعتقاد ہے کہ یہ ابو عبیدہ جراح تھا جس نے روز ثقیفہ امیر المومنین پر اعتراض کیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ خود شرح نہج البلاغہ میں کس طریقے سے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. یہاں پہ فرماتے ہیں اور یہ ان کا اپنا قول ہے, وَأَصْحَابُنَا يَحْمِلُونَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَىٰ اِدْدِعَائِهِ الْأَمْرَ بِالْأَفْضَلِيَةِ وَالْأَحَقِّيَةِ. ہم اصحاب امیر المومنین کے اس کلام کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا, اس کو امیر المومن کی فضیلت اور افضل ہونے اور ان کے احق یعنی سب سے زیادہ حق کے قریب تر ہونے کے لیے اس کو بیان کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ. ابن حدید معتدلی کہتے ہیں یہی حق ہے اور یہی ثواب, بالکل صحیح بات ہے. فَإِنْ حَمَلَهُ عَلَى الْاِسْتِحْقَاقِ بِالنَّصِّ تَكْفِيرٌ اَوْ تَفْسِيقٌ لِوُجُوهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. مہاجر اور انصار کے درمیان روز ثقیفہ, منا امیر و منکم امیر, ہم میں سے امیر ہوگا تم میں سے امیر ہوگا, جب یہ مسائل پیش آئیں تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے وہ سعد ابن وقاص کا ہے, لیکن علماء امامیہ یہ کہتے ہیں یہ ابو عبیدہ جراح کا یا جراح کا ہے, یہاں واضح طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے. اور یہ کہا ہے یعنی اس بات کو قبول کیا ہے کہ امیر المومنین حق رکھتے تھے, افضلیت رکھتے تھے, برتر تھے اور سب سے زیادہ شائستہ اور موزوں تھے اس کام کے لیے. یہ ہے شرح ابن حدید معتزلی کی, نہج البلاغہ کی شرح ہے, تیسری جلد ہے, صفحہ نمبر 130, اور یہ طبع بیروت ہے, مؤسسہ عالمی للمطبوعات, 2009 یا 1430 ہجری میں یہ چھپی ہے, اور صفحہ نمبر 130 میں. کہ یہاں پہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امیر المومنین برحق تھے. یعنی یہ کس کا قول ہے؟ یہ اس کا قول ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اہل سنت ہے, اہل سنی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے, لیکن یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ حق اور افضلیت اور اولویت امیر المومنین کے ساتھ تھی. اور اس کے بعد یہیں پہ فرماتے ہیں ابن حدید کہ نہج البلاغہ کے جملے تمام کے تمام حضرت علی کے برحق اور افضل ہونے کی دلالت کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میری نظر سے اس کی توجیہ کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ خلافت حق خاص سے حضرت علی علیہ السلام ہے, مخصوص ہے حضرت علی سے, اور رسول اللہ کی جو نس موجود ہے وہ بھی اپنی طرح موجود ہے. تو یہاں پر واضح طور پہ کہہ رہے ہیں اس خطبے کے ذیل میں امیر المومنین کے, وانا اخص و اقرب, میں زیادہ قریب تھا, میں زیادہ فضیلت رکھتا تھا, بل انتم اللہ الاحرس و ابعد, تم حریص تھے, تم دور تھے. اور اس کے بعد امیر المومنین اسی کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہم انا استعدیک, اللہم انی استعدیک علی قریش, اے خدا میں قریش اور ان کے مدد کرنے والوں سے تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں. ومن عانہم, جنہوں نے جس نے مدد کی, فانہم قطعوا رحمی, انہوں نے میرے رحم کو قطع کر دیا, وصغروا عظیم منزلتی, اور میری عظیم مقام و منزلت و فضیلت کو گھٹا دیا, چھوٹا کر دیا, واجمعوا علی منازعتی امرا ہو لی, اور ایک ایسے امر پر جو میرے لیے مخصوص تھا اس پہ اجماع کیا, جمع ہو گئے, اجماع سے مراد یہاں جمع ہونا ہے, اجمعو جمع ہو گئے کہ وہ مجھے اس امر خلافت سے دور کر دیں. یہ بھی امیر المومنین نے اسی خطبہ نمبر 170 میں ارشاد فرمایا ہے. اور یہاں پر پھر ذیل میں ابن حدید معتزلی کا قول پڑھ کے سنایا کہ امیر المومنین کے کلام سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ امیر المومنین برحق تھے, وہو الصواب, اور یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح بات تھی کہ امیر المومنین. یہ نص موجود ہے. اب انشاءاللہ یہ پہلے تین نکات بیان کر لوں, اس کے بعد دوبارہ جو ہے میں نص کی طرف آؤں گا کہ قرآن کریم میں جن آیات کو امامت اور ولایت کے لیے پیش کیا جاتا ہے وہ کون کون سی آیات ہیں, اور ہمارا جو بنیادی ایک علمی اور ماہیتی اختلاف برادران اہل سنت سے، وہ انہی آیات اور مسئلہ امامت و ولایت کے مفہوم کے بارے میں ہے۔ اس لیے کہ ان کے ہاں طریقہ کار بھی مختلف ہیں امامت و ولایت کے چناؤں کا، خلیفہ کا، اور ماہیت و کیفیت بھی مختلف ہے۔ دوسری چیز جو امیر المومنین نے اپنے حق اور اولویت کے بارے میں ذکر کی ہے وہ ہے لیاقت و فضیلت کے بارے میں۔ خطبہ نمبر 3 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 25 پہ، وَأَمَّا وَاللَّهِ تَقَمَّسَهَا فُلَانٌ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَا يَنْحَدِرُ عَنِّ السَّيْلِ وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ۔ فرماتے ہیں قسم خدا کی، فلاں فلاں نے تقمص یعنی قمیص خلافت کو، پہران خلافت کو اپنے تن پر لے لیا تھا، حالانکہ اس کے برازندہ نہیں تھا، اس کے لیے مناسب نہیں تھا یا اس کے ناپ کا نہیں تھا۔ یوں کہوں تقمص یعنی تقمص کہتے ہیں زبردستی کسی پیراہن کو اپنے جسم پر پہننے کی کوشش کرنا۔ بعض اوقات انسان پہن لیتا ہے لیکن وہ پیراہن اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ وہ انہوں یا علم، اور وہ جانتا تھا اس بات کو، یقیناً جانتا تھا کہ اس مقام خلافت کے لیے میرا جو مقام ہے وہ وہی ہے جو چکی میں اس کے کانٹے کا ہوتا ہے۔ میں خطبہ کا یہاں سے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں، خدا کی قسم فرزند قحافہ نے پیران خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے، میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا، اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا، اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اسے بھیانک تیرگی پہ صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور مومن اس میں جدوجہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیر پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا، لہذا میں نے صبر کیا حالانکہ آنکھوں میں غبار اندھوں کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔ یہاں تک امیر المومنین نے، یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ خلافت میرے ہی لیے ہے۔ اگر علمی لحاظ سے دیکھا جائے، طہارت کے لحاظ سے دیکھا جائے، اولویت و قرابت کے لحاظ سے دیکھا جائے، ہر لحاظ سے، ایمان میں سبقت کے لحاظ سے دیکھا جائے، امیر المومنین سب سے افضل نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ شاید میں نے پہلے بھی وہ واقعہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب فضائل بیان کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ایک حساسیت پیدا ہوتی ہے شیعہ اور سنی میں۔ ہمارے استاد ایک دفعہ پاکستان تشریف لائے، آغائے محسن قراتی، اور وہاں بھی پروفیسرز کے درمیان جو ہے انہوں نے تقریر کرنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں، کہنا بہت اچھی بات ہے، ہم جاتے رہتے ہیں یونیورسٹی، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہا یہ سنی ہیں، کہا کہ سنی سے بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ملک میں سنی رہتے ہیں۔ کہا یہ وہابی ہیں، کہہ لیں گے ان کو بھی دیکھ لیں گے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تقریر کی انہوں نے، اور قرآن پہ تقریر کرتے ہیں، قرآن پہ تقریر کرنے کے بعد سب نے تالیاں بجائی، کھڑے ہوئے، اور اس میں سے ایک وہابی پروفیسر کھڑا ہوا۔ معذرت کے ساتھ وہابی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ اسی طرح موجود ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے بہترین تقریر کی لیکن حیف ہے کہ تم شیعہ ہو۔ کہہ لیں گے میں کھڑا ہوا اور میں اسٹیج پہ گیا دوبارہ، اور میں نے کہا کہ دیکھیں قرار نہیں تھا کہ یہاں پہ شیعہ سننے کی بات کریں، میں نے جتنی باتیں کی اس میں سے آپ بتا دیں میں نے کتنی شیعہ اور کتنی سننے کی باتیں کی، میں نے قرآن سے باتیں کی۔ اب چونکہ آپ نے بات ایسی کی لیا تھا آپ کو جواب ضرور دوں گا۔ اب پھر وہ کہنے لگے کہ ہم تین دلیلوں کے بنا پہ شیعہ ہیں، اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو تم اپنی دلیل لے کے آ جاؤ، میں تمہارا مذہب قبول کر لوں گا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ نشیت نہ سنی. اس کے بعد شیعہ اور سنی الگ الگ ہو گئے. اس کے بعد کہنے لگے کہ شیعہ جو ہے اپنی فقہ اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں, اور ہمارے اہل بیت پنجتن پہلی صدی ہجری میں موجود تھے, جبکہ تم جن سے فقہ لیتے ہو وہ دوسری صدی میں, امام ابو حنیفہ, مالکی, شافعی, حنبلی. قرآن کہتا ہے السابقون اولئک المقربون, جو سابق ہیں پہلے ہیں وہی خدا کے مقرب بندے. پس اہل بیت خدا کے مقرب ترین بندے ہیں, پہلی دلیل. دوسری یہ کہ ہم جن سے فقہ لیتے ہیں ان کے لیے آیت تھی نازل ہوئی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, لیکن تمہارے کسی امام اربع میں سے کسی کے لیے آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی. اور بالفرض اگر جناب عائشہ کو بھی شامل کر لیا جائے, جیسے کہ بعض اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جناب اہل بیت میں جناب عائشہ بھی شامل ہیں, تو وہ جناب عائشہ کے لیے مخصوص ہو سکتا ہے. بالفرض تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ جناب عائشہ بھی اس میں شریک ہیں, تو وہ جناب عائشہ کے لیے مخصوص ہو سکتی ہے فضیلت, لیکن وہ خلافہ یا وہ یوں کہوں کہ بعد میں آنے والے ائمہ اربع کے لیے جن سے فقہ چلی اہل سنت کی, ان کے لیے نہیں ہو سکتی. کہا کہ ہمارے اہل بیت پاکیزہ ہیں, سند اتاری اللہ تعالیٰ نے. پھر ہمارے جتنے اہل بیت ہیں, یعنی جتنے بھی ائمہ ہیں, 11 ائمہ اور پھر 14 معصومین, یہ سب جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والے فضیلت دی ہے. یہ سابقین ہیں, پہلے موجود ہیں, پاکیزہ ہیں, اور خدا نے ان پر جو ہے ان کو فضیلت دی ہے. ان تین بنیادوں پر میں شیعہ ہوں. تم اگر دلیل تمہارے پاس ہے تم لے آؤ, کہیں گے مبعوث ہو کے رہ گیا, مجلس جلسہ تمام ہو گیا جو وہ سیمینار تھا, وہاں پر بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام لیاقت و فضیلت کے اعتبار سے وہاں پر امیر المومنین نے کہا کہ انہ یعلم, وہ جانتا ہے کہ میرا کیا مقام ہے, لیکن پھر بھی میں نے صبر کیا اور اپنے حق کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا. کیوں؟ یہ چوتھا نقطہ ہے جو دلائل سکوت کے بارے میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے. اس کے بعد خطبہ نمبر 195 میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 195 239 پہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ, رسول اللہ کے وہ اصحاب جو احکام شریعت کے امین ٹھہرائے گئے ہیں, انی کیا عالمہ کیا بات جانتے, انی لم ارد علی اللہ وعلی رسول ساعتن قط, پہلی اپنی فضیلت یہ بیان کرتے ہیں, اور یہ فضیلت بھی مولا کائنات یا آئمہ تحریر میں بیان کی, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ اپنے حق کے لیے ہے تاکہ حق جو اپنے محور پہ آ سکے. وہ الا کبھی بھی آئمہ کا مزاج یہ نہیں رہا کہ وہ اپنے فضائل کو بیان کرے, خاص خاص مواقع پر وہ اپنے فضائل کو بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں پہ واضح ہو سکے. یعنی رسول اللہ کی احکام شریعت کی حفاظت کرنے والے جتنے اصحاب تھے, علم المستحفظون من اصحاب محمد, انی کیا لم ارد علی اللہ وعلی رسول ساعتا قط, کسی بھی لمحے کے لیے میں نے اللہ اور رسول کے حکم سے سرتابی نہیں کی. کبھی نہیں ہو کہ علی مرتضیٰ نے رسول اللہ کا حکم یا اللہ کا حکم ٹالا ہو, انجام نہ دینا تو بعید ہے, ٹال دیا ہو, نہیں, ہرگز نہیں, سرتابی کی ہو. سرپیچی نہیں کہوں گا, سرپیچی تو انحراف, سرتابی یعنی سرتاب کہتے ہیں سر کو ہلانا, وہی ٹال مٹول, ہاں ابھی کروں گا کل کروں گا, یہ سرتابی کہلاتا ہے, یہ فارسی ترکیب ہے سرتابی. وَلَقَدْ وَاسَيْتُهُ بِنَفْسِي فِي مَوَاطِنِ الَّذِي تَنْقُصُ فِيهِ الْأَبْطَالُ وَتَتَأَخَّرُ فِيهَا الْأَقْدَامُ نَجْدَةً أَكْرَمَنِ اللَّهُ بِهَا, اور میں نے مواساج کا حق ادا کیا ہے, جوامردی کے بلبوتے دل و جان سے رسول اللہ کی حفاظت کی. دو موقع بتاتے ہیں, جب ابطال جب بہادر کیا کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے میدان جنگ سے، التی تنکسو، تنکسو کو یا انہوں نے ترجمہ کیا تتراجعو، یعنی لوٹ جاتے تھے، فرار کر جاتے تھے، فی الابطال، بہادر لوگ، عرب کے بڑے بڑے بہادر جو رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، تو تن تنہا علی ہوتا تھا جو رسول اللہ کی حفاظت کرتا تھا. وہ تتأخر فی الاقدام، اور ان معرکوں میں، ان میدان کاردار اور جنگوں میں کہ جب آگے بڑھنے والے حملے دیکھ کر، کثرت دیکھ کر دشمن کی پیچھے ہٹ جاتے تھے، وہاں پر علی مرتضیٰ اپنی جمع مردی کے ساتھ رسول کا دفاع کرتا ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے عزت دی. فرماتے ہیں اللہ نے اس جمع مردی شجاعت کے ذریعے سے جو وراثت میں میرے والدین سے ملی ہے، خدا نے اکرمن اللہ بہا، اس جمع مردی کے ساتھ مجھے عزت دی ہے. وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ، جب رسول اللہ کی روح کو قبض کیا گیا، اَنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي، ان کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا. وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كَفِّي، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے تبرکاً رسول اللہ کے، یعنی جسم اقدس پر ہاتھ پھیرنے کے بعد تبرکاً اپنے منہ پہ اپنے منہ پہ پھیر لیے. اس کے بعد میں نے غسل دیا، ملائکے میرا ہاتھ بٹا رہے تھے، اور اطراف میں جو ہے وہ نالہ و فریاد تھا. اس کے بعد میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد گروہ در گروہ آتے تھے، لوگ حجرے میں نماز پڑھتے تھے، پھر میں نے انہیں دفن کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے. وَنَحْنُ، فرماتے ہیں وَأَرَيْنَاهُ فِي ذَرِيحِهِ، اور ہم نے انہیں چھپا دیا ان کی قبر مبارک میں، ذَرِيحِهِ، فَمَنْ ذَا الَّذِي أَحَقُّ مِنِّي حَيَّةً وَمَيِّتًا، تو کون ہے جو زندگی میں مرنے کے بعد بھی مجھ سے زیادہ اس حق کے لیے سزاوار اور شائست اور موضوع ہو. یہاں پر بھی امیر المومنین علیہ السلام واضح طور پہ فرما رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا نقطہ جو قرابت نسبی کے بارے میں ہے، وہ خطبہ نمبر 65، اور اس میں امیر المومنین علیہ السلام ایک ایسی چیز کی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ ایک عجیب انداز سے وہاں پہ دلیل پیش کرتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. خطبہ نمبر 65، پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد جب سقیفہ بنی سعدہ کی خبریں امیر المومنین تک پہنچیں تو آپ نے دریافت کیا انصار کیا کہتے تھے. ابھی امیر المومنین رسول اللہ کا جنازہ رکھا ہے اور مسلمان جو ہیں وہ تعیین خلیفہ کے لیے سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہیں. خبریں جب پہنچیں تو فرماتے ہیں انصار کیا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر ہم میں سے ہو جائے اور ایک امیر تم میں سے ہو جائے، ایک ہم بنا لیتے ہیں تم، یعنی نوبت بنا لیتے ہیں، پہلے تمہاری نوبت ہے پھر ہماری نوبت ہے. یہ رسول اللہ کے اصحاب کا حال ہے امر خلافت میں، یعنی وہ رسول اللہ جنہوں نے سالوں قرآن پڑھ کے سنایا، قرآنی مزاج سے آگاہ کیا، قرآن کی تعلیمات دیں، رسول اللہ کے جانے کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہم میں سے ہو ایک تم میں سے ہو. حالانکہ جو یہی وہ بنیادی اختلافات ہیں ہمارے امامت و خلافت کے بارے میں کہ وہ خلافت کو ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم خلافت و امامت کو حقیقی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہی وہ بنیادی کیفی کمیتی اور ماہیتی فرق ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان ہے. حضرت نے فرمایا تم نے دلیل کیوں پیش کی کہ رسول اللہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ انصار میں جو اچھا ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور جو برا اسے درگزر کیا جائے. لوگوں نے کہا کہ اس میں ان کی خلافت کا ثبوت ہے. آپ نے فرمایا اگر حکومت و امارت ان کے لیے ہوتی تو پھر ان کے بارے میں دوسروں کو وصیت کیوں کی جاتی؟ پھر حضرت نے فرمایا، پوچھا قریش نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا انہوں نے شجر رسول سے ہونے کی وجہ سے اپنے استحقاق پر استدلال کیا. انہوں نے کہا کہ قریش نے کہا کہ ہم بھی رسول اللہ کی اولاد سے ہیں. اگر آپ کو پچھلا خطبہ یاد ہو تو اس میں کہا تھا کہ امام جو ہے وہ قریش سے ہوگا لیکن بنی ہاشم کے صلب سے ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ قریش کے مختلف، قریش ایک بڑا قبیلہ تھا، اس میں مختلف قبائل تھے، بنی ہاشم بھی تھے، بنو امیہ بھی تھے، دوسرے قبائل بھی تھے. انہوں نے کہا کہ آئمہ قریش سے ہوں گے، قریش سے ہوں گے لیکن بنی ہاشم کے صلب سے اور شاخ سے ہوں گے. تو رحمت علی کہتے کہ اس شخص آگے کہتا ہے کہ انہوں نے شجر رسول سے، رسول سے نسبت و قرابت کی وجہ سے استدلال پیش کیا. تو حضرت علی فرماتے ہیں انہوں نے شجرہ ایک ہونے سے تو استدلال پیش کیا لیکن وہ شجر کے پھلوں کو اور ثمرات کو ضائع کر دیا. یعنی ٹھیک ہے کہ تم بھی رشتہ دار تھے لیکن جو قریب ترین رشتہ دار تھا وہ دیکھو، ایک بات. دوسری بات یہ، تم نے شجر کے شجرے کو تو لیا لیکن اس کا جو پھل تھا، اس کا جو ثمرہ تھا، یعنی رسول اللہ کی جو اولاد چلی، جو امامت چلی، جو نسل چلی، وہ کس سے چلی؟ بنی ہاشم سے، خاندان ابو طالب سے چلی. کہتے ہیں کہ اس کے پھلوں کو ضائع و برباد کر دیا. یہ دوسرا حضرت علیہ السلام نے. اور اس کے بعد خطبہ نمبر 160 میں ہے غالباً، یہ اس میں مجھے نظر نہیں آیا لیکن وہ یہاں سے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ایک اور جگہ فرماتے ہیں خطبہ نمبر 160 میں، وَأَمَّا الْاِسْتِبْدَادُ عَلَيْنَا بِهَذَا الْمُقَامِ وَنَحْنُ أَعْلَوْنَ نَسَبًا وَالْأَشَدُّونَ بِرَسُولِ اللَّهِ نُوتًا. کہتے ہیں وہ استبداد، وہ ظلم جو خلافت کی نسبت ہم پر تھوپ دیا گیا، استبداد و علینا، ہم پہ تھوپ دیا گیا بہذا المقام، اس امر کے لیے، جبکہ نحن الاعلون نسبا، ہم نسب میں سب سے اعلیٰ تھے، برتر تھے رسول اللہ سے قرابت داری اور رشتہ داری میں. والاشدون برسول اللہ، اور رسول اللہ کے ساتھ نسبت میں سب سے زیادہ یعنی لیاقت و فضیلت رکھتے تھے. یہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تین محور میں گفتگو کی ہے. پہلی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اولویت نس اور وصیت، کہ اس کو بیان کیا، وانا اخص و اقرب وانتم بل انتم واللہ الاحرس و ابد. یہ پھر صغر و عظیم منزلتی، میری عظیم منزلت کو گھٹائے، و اجمع علی منازعتی امرن ہو علی، اور ایک ایسے امر سے مجھے دور کرنے کے لیے جمع ہو گئے جو صرف میرے لیے تھا. پھر لیاقت و صلاحیت کی بنا پر وہ بیان کیا، دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ وہ ہے قرابت نسبی، کہ انہوں نے شجرہ کے ذریعے سے تو جو ہے دلیل پیش کی لیکن رسول اللہ کے اس شجر مبارک سے جو ثمرات تھے ان کو ضائع کر دیا. بر محمد وال محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وال محمد وعجل فرجہم. دلائل سکوت، کیوں امیر المومنین نے اس زمانے میں حاکم نظام سے ہمکاری کی، کوآرڈینیشن کیا؟
خود بس 160
نہیں، ابھی خطبہ نہیں بتایا میں نے. جی، سکوت کے دلائل، خاموشی کے دلائل، اور جو نظام حاکم تھا خلافت کا، اس سے کیوں آپ نے ہمکاری کی، کیوں کوآرڈینیشن کیا، کیوں تعاون کیا؟ سب سے پہلا نقطہ جو اس ضمن میں ہے، دو نکات ہیں، ایک ہے اسلامی وحدت اور اتحاد کی حفاظت اور دوسرا ہے اسلام کی حفاظت. یہ دو بنیادی نکات تھے کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا. یہی خطبہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، خطبہ نمبر 3 کہ جس میں جو ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں، یعنی ہاتھ کٹے سے کیا مراد ہے؟ اصحاب نہیں ہیں، یاور نہیں ہیں، انصار نہیں ہیں، یا اس سے بھیانک تیرگی پہ صبر کر لوں. ایک یہ ہے کہ علی کے انصار اصحاب اور مددگار نہیں جو علی کے حق کے لیے علی کا ساتھ دے سکیں. کہتے ہیں یا کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی، یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں. کیسی تیرگی، کیسی ظلمت، کیسا اندھیرا جس میں سندھ رسیدہ بالکل ضعیف و لاغر ہو جاتا بچہ جو ہے وہ، یعنی بڑھاپے کی دہلی سے پہنچ جاتا ہے. مومن اس میں جدوجہد کرتا ہے، وہ اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں مجھے اس اندھیر پر ہی صبر ہی قرین عقل نظر آیا، لہذا میں نے صبر کیا. میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی، اس کے بعد دوسرے کو خلافت دے دی. یہ امیر المومنین کو واضح طور پر. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ نہ پڑے، اور اس کے لیے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حق مسلم سے چشم پوشی کی. بعد میں کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے سر رغبت بیعت کی میری، لیکن بعد میں بیعت کو توڑ دیا. ناقصین جو بیعت توڑنے والے تھے جنگ جمل جب پیش آئی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے جو ان کی کوششیں تھیں ان سے بے پرواہی اختیار کی. یعنی امیر المومنین اپنے حق مسلم کے لیے تفرقے سے دور رکھنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے حق مسلم سے چشم پوشی کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو جن پر واجب تھا کہ علی سے بیعت کا حق ادا کرے، وفا کریں، وہ آ کے بیعت توڑتے ہیں، ناقص ہوتے ہیں، اور ان کو اس پرواہ نہیں ہوتی کہ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. جنگ جمل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ بیعت توڑ دی تھی جناب طلحہ و زبیر نے، انکار کر دیا تھا، مقابلے پر آ گئے تھے، اور پھر جناب عائشہ ام المومنین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے. انہوں نے وَأَيْمَ اللَّهِ وَلَا لَوْلَا مَخَافَتُ الْفُرْقَةِ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ وَيَعُودَ أَنْ يَعُودَ الْكُفْرُ وَيَبُورَ الدِّينُ لَكُنَّا عَلَى غَيْرِ مَا كُنَّا لَهُمْ عَلَيْهِ. اگر مسلمانوں کے درمیان فرقے کا خوف نہ ہوتا، اس خوف کی وجہ سے علی جو ہیں وہ خاموش اختیار کیے ہوئے، کفر لوٹ کر دوبارہ حملہ ورنہ ہو جائے، دین جو ہے اس میں تفرقے کی دڑاڑیں نہ پڑ جائیں. کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے درمیان تفرقے کا، کفر کی بازگشت کا اور دین کی تباہی کا اندیشہ نہ ہوتا، تو کہتے ہیں کہ ہمارا طرز عمل کچھ اور ہوتا. امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ علی اتنا آسان نہیں، علی کے لیے خاموش بیٹھنا. لَكُنَّ عَلَى غَيْرِ مَا كُنَّ لَهُمْ، ہم جس عمل کو انجام دے رہے تھے وہ ہمارا عمل نہیں ہوتا بلکہ کچھ اور عمل ہوتا ہمارا، ہماری پالیسی، ہماری حکمت عملی، ہمارے سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتا. اس کے بعد جنہوں نے طلحہ و زبیر، یہ دو صحابی رسول تھے اور ان کا بڑا شاندار ماضی ہے، لیکن کیا ہوا اپنے امام وقت کہ جن کے رسول اللہ اتنی احادیث فرما گئے ہیں، طلحہ و زبیر نے آگے جب بیعت توڑی ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں یہ دو آدمی جنہوں نے مجھ سے بیعت کی ہے، اور اس کے بعد بیعت کو توڑ دیا، نقض بیعت کی ہے، اور پھر انہوں نے جناب عائشہ کو اٹھایا اور اپنے ساتھ بصرے لے آئے تاکہ تم مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈال سکیں. یہ ابن حدید معتزلی نے جلد 1 صفحہ نمبر 307 میں کہا ہے. یہ وقت کی کمی کی وجہ سے یہ مجھے ایڈریس نہیں مل سکا، ورنہ میں آپ کو اصل کتاب سے اس کو پڑھ کے سناتا. فرماتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی وہ علی جس کا حق مسلم ہے وہ تو خاموشی اختیار کر رہا ہے، اور جن پر واجب تھا کہ بیعت کو انجام دیں وہ بیعت توڑ رہے ہیں ام المومنین کو علی کے مقابلے میں لے کر آ رہے ہیں امام وقت کے. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جائے. دوسرا نقطہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے حفاظت اسلام. یعنی اسلام کی حفاظت کے لیے امیر المومنین سکوت اختیار کرتے ہیں. فرماتے فرائی تو ان صبر علی ذلک افضل من تفریق کلمۃ المسلمین. کہتے ہیں کہ اپنے امر خلافت کے چلے جانے پر صبر اختیار کرنا میں نے دیکھا یہ افضل ہے کہ اس بات سے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے. وصف کی دماءہم اور ان کا خون آپس میں بہنے لگے. امیر المومنین اگر کھڑے ہوتے تو پھر اس طریقے سے معاملات نہ رہتے. والناس حدیث عہد بالاسلام. فرماتے ہیں مسلمان لوگ جو تھے تازہ مسلمان تھے. حدیث عہد بالاسلام والدین یمخض مخض الوتب یفسده ادنا وهن ویعکسه الاقل خلف. فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگ مسلمان ہوئے ہیں تازہ تازہ. 11 ہجری کا زمانہ ہے. 28 سفر کو رسول اللہ کی رحلت ہوئی ہے. اس کے بعد یہ سارے معاملات. کہتے ہیں کہ میں نے صبر کیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ نہ ہو, ان کا خون نہ بہے, کیونکہ مسلمان ابھی نئے نئے ہوئے ہیں, دین جو ہے وہ اس مشک کی مانند ہے جو بالکل بھری ہوئی لب لب ہو, اس کو تھوڑا سا ہلایا جائے کیا ہوگا؟ پانی گرنے لگے گا. جیسے یہ گلاس لب لب بھرا ہو, آپ تھوڑا سا بھی اس کو ہلائیں گے پانی چھلک پڑے گا. بالکل یہی اصطلاح اس مشک کے مانند کہ جس کو تھوڑا سا ہلایا جائے تھوڑی سی سستی بھی اسے تباہ کر دے گی اور تھوڑی سی خطا بھی اس کو الٹ دے گی. یہ کس کا ہے؟ یہ امیر المومنین کا بیان ہے, امیر المومنین کا یعنی اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ طلحہ و زبیر کو کیا ہو گیا ہے؟ کچھ سال اور کچھ مہینے صبر کر لیتے یہ لوگ, علی کی بیعت نہ توڑتے. یعنی جنگ جمل جو ناقصین کی وجہ سے, عہد توڑنے والوں کی وجہ سے در حقیقت سامنے آئی ہے, نتیجہ ہے. اس کے بارے میں انہوں نے کہتے ہیں کیا ہو گیا تھا ان دونوں کو, کچھ دیر اور صبر کر لیتے. میری حکومت کو دیکھتے پھر تصمیم لیتے پھر جو ہے وہ فیصلہ کرتے, لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا اور میرے خلاف بغاوت کی. یعنی جب بیعت تھوڑی, یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. امام عادل کے خلاف آپ ان کی اس کی بیعت کا جو حق ہے اس کو ادا نہ کریں, اور جو خدا نے مجھے حق دیا تھا وہ انہوں نے نہ دیا, اور پھر مجھ سے مقابلے کے لیے پڑتولنے لگے اور آمادہ ہو گئے. اس کے بعد ابن حدید شرح خطبہ شقشقیہ میں فرماتے ہیں جب شورا بنائی گئی انتخاب خلیفہ کے لیے تو ابن عباس جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا رزلٹ کیا آئے گا. تو میں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ اس شورا کمیٹی میں نہ جائیے. حضرت علی اس نتیجے کو جانتے ہوئے کہ نتیجہ میرے اس بات کو جانتے ہوئے کہ نتیجہ اس شورا کمیٹی کا میرے خلاف نکلے گا, ان کی بات کو قبول نہیں کیا. حضرت عباس کی بات کو قبول نہیں کیا اور فرمایا انی اکرہ الخلاف, میں اختلاف کو پسند نہیں کرتا. حضرت عباس کہتے ہیں اذن ترامہ تکرہ, یعنی آپ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہی چیز آپ کے سامنے آئے گی, آپ اسی چیز کا سامنا کریں گے. یعنی آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ جو چیز آپ کے حق میں نہیں ہے وہ آپ کے سامنے آنے والی ہے. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں جلد 28 صفحہ 352 میں فرمایا ہے کہ ابو لہب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا، اس نے کچھ اشعار کہے اور ان اشعار میں حضرت علی کے برحق ہونے اور حضرت علی کے مخالف لوگوں کی مذمت کی ہے۔ حضرت علی اورا سرود نے ان گنہ اشعار، کہتے ہیں کہ حضرت علی نے، کون؟ ابو لہب کا ایک بیٹا، جس نے مولا کائنات کے برحق ہونے کے بارے میں اور حضرت علی کے مخالف لوگوں کی مذمت میں اشعار گئے، تو حضرت علی نے اسے منع کر دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ مجلسی، بہار الانوار، جلد 28 صفحہ 352 اور 53 میں۔ حضرت علی نے، کیونکہ یہ جب اشعار پڑھے جاتے لوگ جو ہے وہ ان کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، حضرت علی نے کہا نہیں، یہ اشعار نہ پڑھو۔ سلامت الدین احب الینا من غیره، دلیل کر دی مولا کائنات نے، فرمایا کہ ہمارے لیے دین اسلام کا محفوظ و سالم ہونا، کہ دین کی اساس و بنیاد باقی رہے، ہر دوسری چیز سے زیادہ محبوب تر ہے۔ ہم ہر چیز سے زیادہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ دین اسلام سالم رہے۔ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل ہیں کہ اسلام کے حفاظت کے لیے۔ آج آپ دیکھیے کہ آیت اللہ سیستانی ہو یا امام خامنہ ہی ہو، کس طرح اسلام کی حفاظت کے لیے، کس طرح اہل سنت کے مقدسات کی توہین کو رکوانے کے لیے، کس دلیل کی بنا پر، امیر المومنین کے اس قول کو دلیل بناتے ہوئے، جسے علامہ مجید بہار الانوار، سلامت الدین، دین سالم رہے، ہر دوسری چیز سے علی اور اولاد علی، اہل بیت، آل محمد کو پسند ہے۔ کس طرح یہ مراجع، کس طرح یہ فقہا، کس طرح مجتہدین اسلام کی جڑوں کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے۔ اور یہی وجہ آپ دیکھیں کہ ایران میں بھی اور عراق میں بھی جو شیعہ سنی ہیں وہ متحد ہیں اور انشاءاللہ متحد رہیں گے، اور دشمن اسی طرح مایوس ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو ایران میں، عراق میں اور پھر برطانیہ میں بیٹھ کر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، فقہا کے خلاف۔ یاسر حبیب، ایک وہ اغوانی ہے مولوی، اسی طرح بکے ہوئے لوگ یہ آتے ہیں فقہا کے خلاف، علماء کے خلاف، اور پھر یہی یاسر حبیب کیک کاٹ رہا ہے جس پہ لکھا ہے نعوذ باللہ العائشہ فی النار، جناب عائشہ جہنم میں کیک کاٹ رہا ہے، اور اس کی تصویریں، اس کی ویڈیوز جو ڈالی جا رہی ہیں، یعنی اہل بیت کی تعلیمات کے سراسر خلاف، سراسر خلاف۔ اگر مذمت جناب عائشہ، مخالفت جناب عائشہ مطلوب مولا کائنات ہوتی، تو مولا کائنات نہج البلاغہ میں اس کو اسی طریقے سے وہیں پہ جنگ جمل بیان کرتے، لیکن جو علمی اعتراض ہے وہ کیا ہے، لیکن کسی کی ذات اور کردار پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی ہے۔ لیکن یہ افراد آتے ہیں تشیع کا لبادہ اوڑھ کر، بھیز بدل کے، دشمن کے ایما اور اشارے پر آتے ہیں، اور اس طریقے سے۔ ابھی ہم نے ایک دوستوں کے ساتھ مل کے ایک واقعے پہ تحقیق کی اور اس کی ویڈیو کلپ ڈالی، کہ بعض اہل سنت علماء نے لکھا ہے کہ اہل تشیع جو ہیں جناب عائشہ پر بدکاری کی، نعوذ باللہ، تہمت لگاتے ہیں فعل بد کی، تو ہم نے اس کو پھر اہل سنت کی کتابوں سے شرح جو صحیح بخاری ہے اس سے دلائل دیے، تو وہاں پر علامہ سعیدی یہ لکھتے ہیں شرح میں کہ جناب عائشہ پر تہمت کا جواب دینے کے لیے شیعہ علماء نے یہ قول نقل کیے ہیں، یہ قول نقل کیے ہیں، اور وہاں پر وہ ویڈیو جو ہے، مثال کے طور پر جب وہ، یا ہم نے اس کو پیش کیا اور انٹرنیٹ پر ڈالا، تو ایک میوزیکل گروپ تھا جس سے ہمارا کچھ عرصے سے رابطہ تھا، اور ہم چاہ رہے تھے کہ وہ تھوڑا سا دین کی طرف آئیں اور راہ راست کی طرف آئیں، تو ہم ان سے ملتے جلتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً. تو اس نے کہا مجھے کچھ سوالات ہیں آپ سے اس بارے میں. اس میں کچھ شیعہ لڑکے بھی تھے، سنی لڑکے بھی تھے اس میوزیکل گروپ میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس بچے کو جو اہل سنت تھا اس کو بلایا، اور وہ دیوبندی مکتب سے تھا. تو میں نے اس کو اور ویڈیوز دکھائی. میں نے کہا کہ دیکھو یہ ویڈیو، کہہ لیں گے کہ کچھ شیعہ حضرات ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر جناب عائشہ کا نام لے لیا جائے تو 10 دن تک منہ جو ہے دہان جو نجس رہتا ہے. یہ وہی افراد ہیں جو پروپیگنڈ کے شکار ہو گئے. یہ ہمارے درمیان ایسے افراد ہیں جو کام کر رہے ہیں باقاعدہ. تو میں نے کہا کہ اس سے جا کے یہ کہو جو بھی شیعہ ہے. اس نے کہا آپ بات کریں. میں نے کہا نہیں، مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے جا کے جو بھی افراد تھے ان سے کہا کہ میں آپ کے عالم دین علامہ صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں، ان کو یہ کہا. انہوں نے کہا وہ جھوٹے ہیں، وہ ایسے ہیں. یعنی جو شیعہ تھے انہوں نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں. میں نے کہا چونکہ وہ نہیں جانتے لہذا جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہو تم اسے جا کے پوچھو. یہ جو تم کہہ رہے ہو نعوذ باللہ کہ جناب عائشہ کا نام لینے سے 10 دن تک جو ہے وہ منہ نجس ہو جاتا ہے، تو اس کی کوئی دلیل لا کے دو مجھے. کوئی دلیل لا کے دو، کوئی حضرت جی کا قول، امام صادق کا قول، امام حسن کا قول، کوئی تو قول لا کے دو. کس دلیل کی بنا پہ تم کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے کہ وہ مولا کائنات کے مقابلے میں، وہ ایک الگ باب ہے، لیکن توہین اہانت یہ کسی صورت جائز نہیں ہے. یعنی دین کی سلامتی اور بقا کے لیے اہل بیت کا عمل یہ، اور ہمارے درمیان سے کچھ افراد کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں. مناظرے کا اپنا الگ مقام ہے، اس کی الگ لینگویج ہے، اس کے اپنے آداب ہیں، اس کے اپنا اصول ہیں، اس کے اپنا دائرہ ہے. لیکن ہمیں عامۃ المسلمین سے، عام مسلمانوں سے اتحاد کا حکم دیا گیا ہے. آپ ہر شخص سے جا کے تو نہیں کر سکتے نا. جو پرچون والا ہے آپ کہیں گے جناب حضرت علی حق پہ تھے، خلافہ حق پہ نہیں تھے، وہ کہیں گے خلافہ حق پہ تھے. ہر چیز کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے کہ جہاں پہ بحث کی جاتی ہے. تو سلامت الدین احب الینا من غیرہ، دین محفوظ رہے اہل بیت کو سب سے زیادہ یہ عزیز ہے. اور یہی اہل بیت ہیں کہ جب دین بر بن جاتی ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام قیام بھی کرتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں. یہی اہل بیت ہیں. امیر المومنین ہیں جو ناقصین و مارقین و قاسطین سے جنگ کرتے ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، وہاں قتل بھی کرتے ہیں جب وقت آیا، جب مصلحت دیکھی، جب حکم الہی تھا، جب مولا کائنات نے دیکھا کہ اب وقت ہے قیام کا اور لڑنے کا، لڑا جائے. لیکن جہاں وقت ہے سکوت کا، خاموشی کا، وہاں ساکت رہے، خاموش رہے اور دین کی بنیادوں کو مستحکم کیا. یہ اہل بیت علیہ السلام کا عمل ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بعض جو خطباء ہیں، ذاکرین، وہ کیا کرتے ہیں؟ کہاں سے کس دلیل کی بنیاد پر جھوٹی روایتیں، جھوٹی روایتیں کہ ذوالجناح سے جو ہے ترک اولیٰ نہیں ہوتا، انبیاء سے ترک اولیٰ ہو جاتا ہے، بس ذوالجناح نعوذ باللہ انبیاء سے زیادہ افضل ہے. یہ مغلظات جب ایک عام اہل سنت سنے گا کیا اثر ہوگا اس کا؟ جناب عیسیٰ نطفے سے پاک ہیں، حسین کا مرتجز بھی نطفے سے پاک ہے. یہ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی شبی ہونا، اس کا کاپی ہونا، اس کی شبہ دیکھتے ہوئے ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اب آگے اس طریقے سے انسان انبیاء کی توہین کرے، اس طریقے سے انسان آ کے اہل بیت کے پیغام کو نقصان پہنچائے. کیا ہوا کہ کیس کیا گیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور ان کے لیے پھر کیا لکھا جاتا ہے؟ لیٹر لکھا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو، لکھا جاتا ہے برطانیہ کے کسی عہدیدار کو، نواز شریف کو، وزیر داخلہ کو، کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ بہت پرامن ہیں اور فلاں فلاں جگہ اسپیچ کرتے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے، آپ سوشل میڈیا پہ ہیں. ایسے کئی لوگ ہیں. ایک ایسے موصوف تھے جو کہتے تھے کہ وہ قائد اعظم کی پیدائش جو تھی وہ ذوالجناح کے ذریعے تو ہوئی تھی، تو ذوالجناح کا ذوال ہٹا دیا، جناح رہ گیا، تو پورے پاکستان کو ذوالجناح کو سجدہ کرنا چاہیے؟ یہ کفریات، استغفر اللہ. واقعاً مذہب اہل بیت کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، جو دین کو زک پہنچا رہے ہیں، جو دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. میں پھر کہوں گا، علمی اختلاف، مناظرہ، اس کا مقام، اس کی منزل، اس کا دائرہ کار بالکل وسیع ہے، الگ ہے. اور ہوتے رہے مناظرے، شبائے پشاور دیکھیے، مذہب اہل بیت دیکھیے، دی رائٹ پاتھ دیکھیے، اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں دسیوں سینکڑوں، علمی انداز سے ان کا مقام اور ان کی حیثیت، ان کی علمی حیثیت بہت اجل، بہت واضح ہے. لیکن اس قسم گفتگو کرنا اور پھر اہل سنت کے جذبات کو بھڑکانا اور نوجوان بچوں کے ذہنوں کو خراب کرنا اور پھر دین اسلام کو زک پہنچانا، پھر علماء و مجتہدین کے خلاف گندی زبان استعمال کرنا، منمانہ عقائد کو بیان کرنا، اسلامی تعلیمات کے خلاف جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرنا، یہ سب اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے عزیزان گرامی. لہذا یہ موضوع بھی کمپلیٹ ہو گیا، تھوڑا سا وقت بچا ہے تو اس میں چاہوں گا کہ وہ جو نس سے متعلق ہو گئی تھی وہ پیش کر سکوں، اور ایک اور روایت جو ینابع المودہ علامہ شیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم حسینی بلخی قندوزی الحنفی نے ذکر کی ہے کہ 12 ائمہ کے نام جو ہیں وہ رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے اپنے دور میں بیان فرمائے تھے. یہ ہے ینابع المودہ، اس کو اگر فوکس کر سکیں تاکہ ینابع المودہ مطبوع العالمی بیروت جلد 1 اور 3، ان تینوں جلدیں اس میں ہیں، پہلی، دوسری، تیسری جلد اس میں، اور یہ چھپی ہوئی ہے بیروت کی، اور اس کا سن طباعت جو ہے وہ میں بتا دوں، اس کا سن طباعت ہے 1997، 1418 ہجری، طبع اولی، پہلا ایڈیشن ہے اس کا، صفحہ نمبر 499، 499، الباب السادس و سبعون، یعنی یہ 76، اور اس میں جو ہے وہ ایک مفصل حدیث ہے جو یہاں پہ 76 باب ہے، الباب السادس و سبعون فی بیان الائمۃ الاثنا عشر باسمائہم فرائد السمتین بسندہ، فرائد السمتین میں اپنی سند کے ساتھ نقل کیا گیا ہے ابن عباس سے، قدم یہودی یقال له نعسل، ایک یہودی آیا رسول اللہ کے پاس، فرمایا یا محمد اصل کا ناشیائن تلجل جو فی صدری منذ حین، مجھے آپ سے کچھ سوالات ہیں جو میرے سینے میں اٹک رہے ہیں، فین عجب تنی عنہا اسلم تو علی یدیک، اگر آپ نے ان کے جوابات دے دیے میں ایمان لے آؤں گا. فرمایا رسول اللہ نے پوچھو ابو عمارہ، سوال پوچھو، کہا کہ اللہ کی بارے میں مجھے بیان کرے اللہ کیسا ہے، تو کہا کہ اللہ جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح، اس کی توصیف نہیں بیان کی جا سکتی، وہ طویل ہے. اس کے بعد فرمایا قال صدقت یا محمد، آپ نے صحیح کہا، فاخبرنی عن قولک، اچھا یہ بھی بتائیے، ایک قول اور پوچھا. اس کے بعد فرمایا صدقت، پھر کہا اخبرنی عن وصیک، من ہوا آپ کا وصی کون ہے، فما من نبی الا له وصی، تو فرمایا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، ان نبینا موسیٰ ابن عمران اوصى یوشع بن نون، ہمارے نبی حضرت موسیٰ ابن عمران نے کیا کیا تھا، یوشع بن نون کو اپنا وصی بنایا تھا. رسول اللہ نے فرمایا ان وصی علی ابن ابی طالب، میرا وصی علی ابن ابی طالب بعدہ سبطیل الحسن والحسین، اس میرے بعد میرے دونوں نواسے حسن حسین ہیں، تتلو ہو تسعت ائمہ من صلب الحسین، اس کے بعد نو امام آئیں گے حسین کے صلب سے، قالا فسمہم یعنی ان کے نام کو بیان کیجیے یا محمد، فرمایا جب حسین گزر جائیں گے، اذا مضى الحسین فابنہ علی، ان کا بیٹا علی زین العابدین، فاذا مضى علی فابنہ محمد، محمد باقر آئیں گے، واذا مضى محمد فابنہ جعفر، جب امام باقر کا دور گزر جائے گا تو ان کا بیٹا جو ہے فاذا مضى علی فابنہ محمد، محمد آئیں گے، فاذا مضى محمد فابنہ علی، اور جب محمد کا زمانہ گزر جائے گا تو پھر علی آئیں گے، فاذا علی فابنہ الحسن، جب چھٹے امام کا زمانہ گزر جائے گا تو ان کا بیٹا حسن حسن آئے گا، یعنی امام موسیٰ کاظم، وَإِذَا نہیں معذرت چاہتا ہوں سوری، فَإِذَا مَضَى علی فَابْنُهُ الْحَسَن، یعنی جب دسویں امام کا زمانہ گزرے گا تو فَابْنُهُ حسن، اس کے بیٹے حسن آئیں گے، فَإِذَا مَضَى الْحَسَن فَابْنُهُ الْحُجَّة محمد المہدی، فَأُولَئِكَ اثنا عشر، کہ جب امام حسن کا زمانہ گزر جائے گا تو ان کے بیٹے محمد مہدی آئیں گے، یہ بارہ ائمہ ہیں. قال اخبرنی عن کیفیت الموت علی و حسن والحسین، علی اور حسن و حسن کی موت کیسے واقع ہوگی، فرمایا علی کو تلوار کی وار سے قتل کیا جائے گا، حسن کو زہر دیا جائے گا، اور حسین کو ذبح کیا جائے گا. تو پھر اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ آپ کے اوصیاں ہیں، اور میں نے اپنی قدیم کتابوں میں جو ہے وہ اسی طرح پایا تھا کہ رسول اللہ ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے. اس طریقے سے یہ اہل بیت علیہم السلام بارہ ائمہ کے نام ذکر کیے گئے ہیں یہ نابی المودہ میں واضح طور پر. جی 499 تھا میرے خیال سے، یہ 401 سیکنڈ. چار سو ننانوے 499 درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نس سے متعلق چاہتا کہ کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. یہاں پر ایک روایت ہے کہ جو اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 200 میں درج ہے، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، ان الامام زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. امامت دین کی زمام، مسلمانوں کے لیے نظام، دنیا کی اصلاح اور بہتری، اور مومنین کے لیے عزت ہے. ان الامامت اس الاسلام النامی، امامت بنیاد ہے اس اسلام کی جو مسلسل رشد کر رہا ہے، و فرعہ سامی، اور جس کی جو فروع ہیں شاخیں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بالامام تمام الصلاۃ و زکوٰۃ و صیام و الحج و زکوٰۃ و توفیر الفی و توفیر الفی و صدقات و امضاء الحدود و الاحکام و من الثغور و الاطراف. فرماتے ہیں کہ امام ہی کے ذریعے سے نماز پوری ہوتی ہے، زکوٰۃ پوری ہوتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو مال غنیمت دیا جاتا ہے، صدقات، احکام اور حدود کو نافذ کیا جاتا ہے، اور دشمنوں کے حملوں کو برطرف کیا جاتا ہے. الامام یحل حلال اللہ، امام حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام کرتا ہے. حدود الہی کو نافذ کرنے کے لیے قیام کرتا ہے، دین الہی کا تحفظ کرتا ہے، اور اللہ کے راستے کی طرف، رب کے راستے کی طرف حکمت موعظہ حسنہ سے دعوت دیتا ہے، اور عقل مندی کی حجت بالغہ یعنی اعلیٰ ترین حجتوں اور عقل مندی کے ساتھ دعوت دیتا ہے. یہاں پر کچھ آیات اور روایات ہیں، یہاں پر آیات ہی پیش کریں گے، میں صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نص موجود ہے ہمارے پاس. آیہ تبلیغ اور داستان غدیر، آیہ ولایت، آیہ اولی الامر، آیہ قربہ، یہ نص کے طور پر پیش کی جاتی ہیں. دوسری قسم کی وہ آیات ہیں آیہ تبلیغ، آیہ ولایت، آیت اولی الامر، آیت صادقین، آیت ذی القربا یا ذوی القربا، یہ پہلی قسم کی آیات ہیں. دوسری قسم کی وہ آیات ہیں جو براہ راست مسئلہ امامت کو بیان نہیں کرتی، لیکن وہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کو اور امیر المومنین خصوصاً کے فضائل کو ان کی امت میں ثابت کرتی ہیں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے برترین شخصیت جو تھی وہ رسول اللہ کے بعد مولا کائنات علیہ السلام کی تھی، اور جو تقریباً بہت ساری ہیں، ان میں سے 25 کی طرف اشارہ کریں. آیت مباہلہ، آیت خیر البریہ، آیت لیلۃ المبید، آیت حکمت 4-5، آیات سورہ حل اتا 6، آیات ابتدائی آیات سورہ براءت کی 7، آیت سقایت الحاج، حاج کو پانی پلانے والی آیت 8، آیت صالح المؤمنین 9، آیت وزارت 10 اور 11، سورہ احزاب کی آیات 12، آیت بینہ و شاہد 13، آیت صدیقون 14، آیت نور 15، آیت انذار 16، آیت مرج البحرین 17، آیت نجوا 18، آیت سابقون 19، آیت اذن واعیہ 20، آیت مودت 21، آیت منافقون 22، آیت ایذا 23، آیت انفاق 24، آیت محبت اور 25، آیت مسئولون. یہ وہ روایات ہیں، یہ وہ آیات ہیں کہ جو فضائل کے ضمن میں بیان کی جاتی ہیں. لیکن بہت مختصر انداز سے آیت تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمك من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. اے رسول، وہ حکم پہنچا دو جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کر دیا گیا ہے، اور اگر تم نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، اور اللہ تم کو لوگوں کے خطرات، احتمالی اور امکانی خطرات سے بچا محفوظ کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ کبھی قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا. اس میں شان نزول ہے، اور اس میں جو ہے وہ بڑی تفصیلی بحث ہے، ان سب کو انہیں بیان، شان نزول ہے. اہل تسنن نے اپنی کتابوں میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ بہت سارے اصحاب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آیت دربارہ علی مرتضیٰ روز غدیر خم نازل ہوئی ہے، جس میں ابو سعید خدری نے 11 طریقوں سے، ابن عباس نے 11 راستوں سے، ابن برا ابن عازم نے 3 طریقوں سے یہ روایت نقل کی ہے، اور پھر جو اہل سنت ہیں، حافظ ابو نعیم اصفہانی نے در کتاب ما نزل من القرآن فی علی، کہ جو کچھ بھی علی کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، خصائص سے نقل کیا ہے. ابو الحسن واحد نشاپوری نے اسباب النزول میں نقل کیا ہے. ابن اساکر الشافعی نے الدر المنثور سے نقل کیا ہے. فخر رازی نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے. ابو اسحاق الحموینی نے فرائد السمتین میں نقل کیا ہے. ابن صباغ مالکی نے فصول المہمہ میں ذکر کیا ہے. جلال الدین سیوطی نے الدر المنثور میں نقل کیا ہے. قاضی شوقانی نے فتح القدیر میں نقل کیا ہے. شہاب الدین آلوسی شافعی نے روح المعانی میں نقل کیا ہے. اور شیخ سلیمان قندوزی حنفی نے ینابیع المودہ میں، اور بدر الدین حنفی نے عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری میں نقل کیا ہے شیخ محمد عبدہ مصری نے تفصیل المینار میں، اور حافظ ابن مردوی نے سیوطی سے نقل کیا ہے، اور بہت سارے اس میں اہل سنت کے نام ہیں کہ جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے. پہلی روایت، پہلی آیت یہ ہے، اور پھر اس میں بحث کی گئی ہے لفظ ولی کی، دوست کی، اس کو بیان کیا گیا ہے. پھر یہ اتنا اہم کیوں تھا؟ اگر رسول اللہ نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا تھا تو پھر آخر کیا وجہ تھی، وہ کون سا حکم تھا، اس کے بارے میں شیعہ سنی مفسرین حکماء نے بحث کی ہے. اس کے بعد اس ضمن میں جو ہے وہ حسان بن ثابت کا بہت بڑا ایک شاندار قصیدہ ہے جو نقل کیا گیا ہے. حافظ ابو نعیم اصفہانی نے، ابو سعید سجستانی نے، خوارزمی مالکی نے، حافظ ابو عبداللہ مرزبانی نے، گنجی شافی نے، جلال الدین سیوطی نے، سبط ابن جوزی نے، صدر الدین نے اس قصیدے کو نقل کیا ہے کہ ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم واسمع بالرسول منادیا، کہ یوم غدیر خم نبی نے ندا دی ہے اور منادی نے ندا دی ہے. فقال فمن مولاکم ونبیکم، تمہارا مولا تو اور نبی کون ہے؟ فقال ولم یبدو ہناک طعامیا الہک مولانا وانت نبینا ولم تلق منا فی الوصیت آسیا. اس میں پھر پوری فضائل ہیں، اس کو میں بیان نہیں کروں گا. یہ حسان بن ثابت کا ایک اشعار ہے، اس کو نقل کیا گیا ہے. اس کے بعد دوسری آیات ہیں جو اس واقعہ غدیر میں نازل ہوئی ہیں. سورہ معارج کی ابتدائی آیات، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ ایک شخص نے آ کے اعتراض کیا کہ تم نے علی کو اپنے بعد ہم پہ مسلط کر دیا ہے. کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، میرے حکم سے نہیں ہے. کہا کہ بھائی دعا کریں. ابو نعمان بن حارث فہری منافقین میں سے تھا، اور بعض نے اس کو نظر بن حارث بھی لکھا ہے. بہرحال تو آسمان سے پتھر آیا اور اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ تمہاری بات صحیح ہے رسول تو دعا کرو کہ آسمان سے پتھر مجھ پہ آ جائے. تو اسی وقت جو ہے وہ آسمان سے پتھر اس کے سر پہ پڑا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا. اور وہاں پر آیت نازل ہوئی سأل سائل، سوال کیا ایک سائل نے ایک ایسے عذاب واقع کا کہ کافروں کے لیے اس کو پلٹانے والا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اور بھی روایات ہیں. آیت ولایت سورہ مائدہ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے ولی فقط اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان لانے والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حالت رکوع میں. شان نزول میں بیان کیا گیا ہے. الدر المنصور سیوطی نے، جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے، ابن عباس نقل کیا ہے کہ وہاں پر حضرت علی نے اپنے انگشتر کو خدا کی راہ میں دے دیے تو یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد یہ آیت کس طرح دلالت کرتی ہے، یہ پوری ایک بحث ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اگر ہم صرف مسئلہ امامت و خلافت پہ بحث کریں گے تو بہت طویل ہو جائے گی. صرف نص کے عنوان پہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیات کی نص موجود ہے، ان چار پانچ آیات جو بہت ہی برجستہ ہیں، بہت ہی واضح ہیں. آیہ اول الامر ہے سورہ نساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی جو تمہارے درمیان سے ان کی اطاعت کرو. یہ آیت جو ہے پھر اس پہ پوری بحث موجود ہے. اس کے علاوہ آیت صادقین ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 119 کہ جس میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان لانے والا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہاں صادقین سے مراد کون ہیں؟ مثلا سیوطی نے در المنصور میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اس آیہ سے مراد یعنی مع صادقین مع علی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہو جاؤ. اور بھی اہل سنت کے راویوں نے نقل کیا ہے شواہد التنزیل میں، ینابع المودہ میں، احقاق الحق میں یہ روایت. پھر آئے قربہ ہے سورہ شورہ آیت نمبر 23، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یہ آیت موجود ہے کہ قرابت داری کے لحاظ سے جو ہے وہ حق مودت ادا کرنا ہے. اس کے بعد روایات میں ذوی القربیٰ سے کیا مراد ہے, یہ بھی پوری ایک بحث ہے, اس پہ بھی ہم قدر روشنی ڈال چکے ہیں. اس کے بعد آیات فضائل آتی ہیں کہ 25 آیات میں ذکر کی ہیں, کہ بہرحال سب کو میں یہاں پہ ذکر نہیں کروں گا. یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں آیت الناصر مکارم شیرازی کی کتاب ہے, پیام قرآن, 10 جلدی کتاب ہے, اور نئے انداز سے تفسیر قرآن لکھی گئی موضوعاتی, وہاں سے نقل کر رہا ہوں. اور اب میں شہید متحری کے مجموعہ آثار جلد نمبر 4 سے کچھ چیزیں پیش کر رہا ہوں, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 877 میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی نس موجود ہے امامت علی کے لیے, اس میں سے ایک رسول اللہ کی نس یہ ہے کہ سلموا علی علین بامرت المؤمنین, علی کو سلام کرو, اس لیے کہ علی امیر المؤمنین ہے, امارت علی کے پاس ہے, امارت عین سے نہیں الف سے, یعنی حکومت علی کے پاس ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث موجود ہے بہار الانوار جلد 28 صفحہ نمبر 9292 روایت نمبر 3. اور پھر یوم انذار یعنی وانذر عشیرتک الاقربین, دعوت ذو العشیرہ میں رسول اللہ کی نص موجود ہے کہ جب تین دفعہ علی کھڑے ہو کہا کہ واسمعوا یعنی اس کی اطیعوا, اس کی اطاعت کرو, اس کی بات سن رہی, میرا خلیفہ ہے, یہ جانشین ہے, تو لوگوں نے ہنس کے ٹال دیا. جی کون سی؟ مجموعہ آثار استاد شہید متحری جلد نمبر 4 اور یہ صفحہ نمبر 877 سے شروع ہوا ہے, یہ چل رہا ہے. حدیث منزلت ہے, جی فارسی ہے یہ. اس میں سے کچھ چیزیں ترجمہ ہو گئی, امامت و ولایت کتاب ہے شہید متحری کی, وہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. امامت و ولایت میں کافی بحث کی ہے, اردو زبان میں موجود ہے. حدیث منزلت یہ قرآن کی آیات تھیں, اب میں رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی الا انہ لا نبی بعدی, تم کو مجھ سے وہی نسبت جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر یہاں پر اس کی پوری بحث کی گئی ہے. حدیث منزلت جو ہے وہ ہے, نہیں یہ الگ ہے, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, یہ حدیث منزلت ہے. وہ آیت انذار ہے یا دعوت ذو العشیرہ جس کو آپ کہتے ہیں. وہ انذر عشیرتک الاقربین, اپنے قرابت داروں کو عشیرہ یعنی خاندان والوں کو ڈراؤ. حدیث منزلت کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ شہید متحری جو آیات کو ڈسکس کرتے ہیں, پہلے انہوں نے احادیث کو بیان کے بعد میں آیات کو. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن دین جو ہے وہ تمہارے کافر جو تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم واخشونی, ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, سورہ مائدہ آیت نمبر 3. یہاں پر مایوس کیوں ہو گئے کافر, اکمال دین سے کیا مراد ہے, اتمام نعمت سے کیا مراد ہے, کیوں آج اللہ تعالیٰ دین اسلام سے راضی ہو گیا کہ اسلام کو دین بنا دیا انہوں نے, اکمال کا اور اتمام کا یعنی تمام کرنے کا اور کامل کرنے کا کیا فرق ہے, یہ پوری بحث ہے. الیوم سے مراد کیا ہے, الیوم اکمل تو کون سا دن مراد ہے, اس پہ بحث کی ہے. روزے فتح مکہ ہے, روزے بعثت ہے, اس کے بعد جو ہے روزے قرات ہے کہ جب منا میں سورہ برات کی تلاوت کی ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے, کون سا دن مراد ہے, تو یہ پوری بحث ہے. پھر تاریخی اعتبار سے پھر جو ہے وہ دوسرے حوالوں سے اس پہ شہید متحری نے بحث کی ہے. یہ ہمارے زمانے کے افراد ہیں, ہم عصر ہیں یہ وہ افراد کہ جنہوں نے ان تمام مسائل کو بہت واضح طور پر جو ہے وہ نقل کیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ خود امامت کو جو تعارف ہے قرآن کریم میں آئے تطہیر کے ذریعے سے ہے, اللہ تعالیٰ نے آئے اکمال دین کے ذریعے سے ہے. اس کے بعد جو ہے امامت کو آئے انما ولیکم اللہ اس کے انما ولیکم اللہ رسول الذین آمن الذین یقیمون الصلاۃ اس کے ذریعے سے. پھر مفہوم امامت پر بحث کی ہے انہوں نے کہ اہل تشیع کے نزدیک امامت کا کیا مفہوم ہے. پھر اس طریقے سے پوری بحث موجود ہے کہ یہ نص قرآن بھی موجود ہے اور نص رسول بھی موجود ہے, انہیں ایسا نہیں ہے. اور اسی چیز کو مولا کائنات نے بیان کیا ہے کہ مختلف مقامات پر جو ہے اپنے برحق ہونے اور فضیلت رکھنے کے موضوع کو ان آیات و روایات سے بیان کیا ہے. کہ انشاءاللہ یہ موضوع بھی کمپلیٹ ہوا, انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ چوتھے موضوع کے ساتھ مختصر وقت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور تفصیلات جو ہیں وہ شبر صاحب نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں, امتحان کی بھی اور کلاس کی بھی. پر محمد وال محمد صلوات.